मगर दिल रोता रहता है। मोहब्बत में कभी ऐसा जमाना भी गुजरता है, जबां खामोश रहती है मगर दिल रोता रहता है। यानी जबान से तो खामोशी, लेकिन दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत के दर्द और वो कैफियत जो सोहबत से मिलती है, उस कैफियत में दिल रोता रहता है। वो किस में? अल्लाह ताला की मोहब्बत के गम में, कि मेरी जिंदगी के एहसास अल्लाह ताला पर फिदा हो, अल्लाह ताला पर कुर्बान हो, और अल्लाह ताला की नाफरमानी में एक लम्हा न गुजरे। और फिर वो जो अल्लाह ताला के तरफ से इनायत और मेहरबानियां पा रहा होता है, वो उसकी रूह जो लज्जत और मजा जो उठा रही होती है, उन मज्जतों को, मजे को उस मोहब्बत ने की कैफियत दी है। और फरमाया कि अगरचे राह तकवा में हजारों गम भी आते हैं, अगरचे राह तकवा में हजारों गम भी आते हैं, मगर जो आशिक सादिक है गम को सहता रहता है। अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत के रास्ते में उसको गम मिल रहे हैं, तो उस गम को आशिक जो है, सच्चा आशिक उन गमों को बर्दाश्त करता है। कि अगर गुनाह से बचने में, अपने अखलाक को बरकरार रखने में, और अगर गलती हो जाए तो मुआफी मांगने में तकलीफ हो, गम आए, तो उस गम को बर्दाश्त कर, अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस गम को, इस तकलीफ को बर्दाश्त करे। ये भी इश्क सादिक की अलामत है, आशिक सादिक की, सच्चे इश्क की अलामत यह है कि अगर गम आ रहे हैं तो उन गमों को बर्दाश्त करें। अल्लाह की मोहब्बत हसीनों से नजर बचाने में, मेरे मुर्शिद क्या फरमाते हैं, इन हसीनों से नजर बचाने में हमने गम भी बड़े उठाए, इन हसीनों से दिल बचाने में हमने गम भी बड़े उठाए। तो ये अल्लाह के रास्ते के गमों से क्यों घबराता है? ये तो अल्लाह ताला की मोहब्बत की, अल्लाह ताला की मोहब्बत के रास्ते में गुनाहों से बचने का गम उठाना, और अपनी अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अपने अखलाक को कायम और दायम रखना, और अगर गलती है उस पर मुआफी मांगना अश्कबारी से, और दिल पर गम उठाना, दिल को तोड़ देना, अल्लाह ताला के कानून को न तोड़ना। अरे मियां, यही तो अल्लाह के रास्ते का गम है, इसको बर्दाश्त करे। जो आशिक है इसको तो खुशी खुशी पीता है, और फिर इस गम से अल्लाह ताला की मोहब्बत की स्टीम बनती है, इस गम से अल्लाह ताला की मोहब्बत की स्टीम बनती है, और जितनी स्टीम ज्यादा होती है उतनी तेजी से उड़ता है, अर्श आजम पर उसकी परवाज रहती है। ये है। और अगर ये गम नहीं उठाया, अगर ये इस गम को बर्दाश्त नहीं किया, तो नतीजा क्या होगा? जिन पर मर रहा है वो तो बेवफा है। और मेरे मुर्शिद ने क्या फरमाया कि जिस हुस्न पर मर रहे हो, जिस हसीन पर मर रहे हो, और जिस हसीन के हुस्न पर मर रहे हो, उसका हुस्न तो उसके साथ भी वफादार नहीं है, तुम्हारे साथ क्या वफा करेगा? जिसका हुस्न हसीन के साथ वफादार ना हो, हमारे साथ वफा करेगा? वो तो बेवफा है, बेवफाओं से दिल लगा रहे, कह भी रहे हैं हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। अरे अहमक, जब तुझे मालूम है कि जो वफा को नहीं जानते तो उनसे वफा क्यों तलब कर रहा? ये तो हमाकत है ना। जो बेवफा है, ए मियां इधर बैठो ना, कहां इधर घुसा पड़ा है, कमाल है, अब उधर घुस रहा है, अब क्या फायदा हुआ? उससे तो वो होशियार है, छुप के बैठने का जौक अच्छा नहीं है, छुप के बैठने का जौक सही नहीं है, सामने बैठना चाहिए। तो जिनका हुस्न उनके साथ वफादार नहीं है, वो हमारे साथ क्या वफा करेंगे? अगर हमने अल्लाह के रास्ते के गमों को नहीं उठाया, तकवा का गम नहीं उठाया, राह तकवा का गम नहीं उठाया, हंसियों के चक्कर में घूमे, नतीजा क्या होगा? जब इनका इश्क अगर आ गया, इनके इश्क जो हमारे दिल को फना और बर्बाद कर देगा, तो हजरत क्या फरमाते हैं? अब आगे फरमा रहे हैं, सिला इश्क मजाजी का, अब तुम सुनो, तुम इनके इश्क में मुब्तला होगे, अब क्या मिलेगा सिला, ये भी सुन लो, सिला इश्क मजाजी का ये कैसा है अरे तौबा, सिला इश्क मजाजी का ये कैसा है अरे तौबा, कि आशिक रोते रहते हैं और सनम खुद सोता रहता है, कि आशिक पोंपो रो रहा है और सनम को खबर ही नहीं है कि हमारा कोई बेवकूफ आशिक भी है, क्योंकि उसको देखकर कहता है यार क्या बताऊं, बस क्या तस्वीर दिल में उतर गई, अब हर वक्त याद आती रहती है उसकी, उसको खबर भी नहीं है कि कोई बेवकूफ उसके चक्कर में। کوئی فلمی اداکارہ کے چکر میں ہو کسی کو دیکھ لیا، بس یار کیا بتاؤں یار، لگتا ہے مجھے تو اس سے پیار ہو گیا. وہی ہے نا کہ میں نے دل سے کہا کہ راتوں کو تارے گنتا ہوں، نیند نہیں آتی، تڑپتا رہتا ہوں، کیا اسی کا نام پیار ہے؟ کہا نہیں، بجلی نہ ہونے سے وجہ سے، دل نے کہا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سب کا یہی حال ہے. ان کو اپنا دل دے کر، ان کو اپنا دل دے کے اپنے دل کو برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے اس عشق میں، عشق مجازی جس کو کہتے ہیں، اپنے دل کا ستیاناش، اپنی زندگی کو برباد اور تباہ کرنا ہے. دونوں تباہ، جہاں تباہ ہیں، جس نے دیا ہے ان کو دل، میرے مرشد فرما رہے ہیں میرے پیارے شیخ، دونوں جہاں تباہ ہے جس نے دیا ہے ان کو دل. ظالم نہ کر حیات کو وقفے بتانے سنگ دل، ان سنگ دل بتوں سے اپنا دل مت لگا اور اپنی زندگی کو اور آخرت کو تباہ و برباد مت کر. کچھ نہیں ملے گا، نہ یہ جہان ملے گا نہ آخرت، اور یہ حسین بھی نہیں ملے گا. اس لیے اگر غموں کو نہیں اٹھایا، ان کے چکر میں گھومے تو کیا ہوگا؟ جن سے تم کر رہے ہو، اور میرے شیخ نے کیا فرمایا، ہوگا کیا کہ صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں اور سنم خود پاتتا رہتا ہے، گندی ہوائیں بھیجے گا تحفے میں، تحفے میں گندی ہوائیں بھیجے گا، بدبودار ہوائیں، بدبو ہی تو ملیں گے. جو بدبو کا ڈھیر ہے ان سے کیا خوشبو ملے گی بھائی؟ بدبو کے ڈھیر سے تو بدبو ملے گی، یا پیشاب کی بدبو ملے گی، یا پخانے کی بدبو ملے گی، یا گندی ہوا کی بدبو ملے گی، اور کیا ملے گا ان حسینوں سے؟ ان کے پاس ہے ہی کیا بدبو کے علاوہ؟ ان کے پاس ہے کیا؟ دس دن نہ نہائے تو ان کے بغلوں کی بدبو ملے گی، پسینے کی بو، منہ میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں تو منہ کی بدبو ہے، بڑھاپے کی بدبو، پھر قبر میں جو سڑیں گے اس کی بدبو ملے گی، اور کیا ملے گا ان سے؟ لہذا ان سے غم، ان سے نظر بچا کر جو غم اٹھائے گا، بس اسی یہی غم غم اولیاء ہے، غم دوستا ہے، اس غم کو برداشت کریں. یہ غم بظاہر ہوتا ہے، لیکن دل میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت اور سکون ہوتا ہے، جنورات ہوتے ہیں، وہ عاشق ہی سمجھ سکتا ہے. اور اگر کبھی بر بنا بشریت پھسل بھی جاتا ہے کہ خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر سیاہی، خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، تو عشق اس کو اپنے آنسو سے دھوتا رہتا ہے. اگر بر بنا بشریت پھسلتا ہے تو سچی توبہ کرے، رو رو کر اس مال کو اللہ کے دربار میں جمع کر دے کہ میرے نفس نے، میرے دل نے، اور میری نظر کے راستے سے جو حرام لذتوں کو درامد کیا ہے، حرام کاری کر کے، بد نظری کر کے، انٹرنیٹ کی بدماشیاں دیکھ کر، ننگی فلمیں، ننگی تصویریں، اور نامحرموں سے چیٹنگ کر کے، نامحرموں کو دیکھ کر، تو میں اس حرام کاری کی اللہ آپ سے سچی معافی مانگتا ہوں اور پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا. جو شرعی پردہ ہے وہ شرعی پردہ کروں گا، کہ بھابھی سے پردہ ہے، چچی ممانی سے پردہ ہے، اپنی نامحرم رشتے دارنیاں، پھپھی خالہ ماموں، چچا کی بیٹیوں سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، اس پردے کو کروں گا. وہ اپنی حرام کاری یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کیا کروں، بھابھی پردہ نہیں کرتی، یہ تو بے شرمی کی بات ہے، بہت ہی بہت بے شرمی کی بات ہے یہ کہنا، بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی. وہ پردہ نہیں کرتی تو تم کرو، ہمارے ذمہ ہے، بچو، جان کی بازی لگاؤ، گھر بدلو. یہ کہنا، جب حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ مہاجر حقیقی تو وہ ہے جو گناہوں سے بھاگے، جہاں معلوم ہے کہ گناہوں کی زندگی ہے وہاں کٹر لائن میں کیوں گھستے ہو بھائی؟ پھر جس سوراخ سے کو آزما کر دیکھ لیا، جس سوراخ کو آزما کر دیکھ لیا کہ سانپ ہی ڈستا ہے، پھر اس کو آزمانا بار بار، یہ تو حماقت کی نشانی ہے کہ بھائی ایک چیز کو آزما کے دیکھ لیا کہ یہاں سوائے غلاظت کے مجھے نہیں مل رہا کچھ، پھر اس سوراخ میں کیوں گھستا ہے؟ اسی جس کا تجربہ کر لیا، جس آدمی نے تجربہ شدہ چیز کا دوبارہ تجربہ کیا، دنیا میں اس سے بڑھ کر احمق اور بیوقوف نہیں ہے. کہ جب کہ سوراخ سے دیکھ لیا سانپ ہی نے ڈسا، مجھے نقصان ہی ہوا، پھر بھی وہی کام کر رہا ہے. اس کی عقل پر اللہ کا عذاب ہے، اس کا مطلب اس کی حماقت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، پھر شیخ بھی اس کو بچا نہیں سکتا، جس پر اللہ کا عذاب ہو شیخ اس کو تھوڑی بچا سکتا ہے، جس پر عذاب الہی ہو تو عذاب الہی کو، عذاب الہی کو کوئی شیخ نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، جس کے عقل پر حماقت کا عذاب نازل ہو رہا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے چلے جا رہے تھے، پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں، کہا ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں، کہا تو وہ ہے کہ کوڑی کو اچھا کر دیتے، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عظیم الشان معجزہ عنایت فرمایا، عطا فرمایا، کہا وہ تو مصیبت ہوتا ہے، مصیبت کو تو دور کر سکتا ہوں، لیکن حماقت تو قہر خداوندی ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب کو میں دور نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تو کر دیتا ہوں، اچھا کوڑی کو اور نابینا کو، لیکن حماقت تو قہر خداوند ہے کہ دیکھ بھی رہے کہ جس سوراخ سے میں بار بار ڈس رہا ہوں پھر اسی سوراخ میں گھس رہا ہے، یہ حماقت کی بہت عظیم الشان نشانی ہے۔ تو اس لیے سچی توبہ کرے، مت اللہ تعالیٰ کی جو چیز کو آزما کر دیکھ لیے کہ بھائی یہاں سے مجھے میرا دین کا نقصان ہے، میری زندگی کا نقصان ہے، لیکن پھر بھی اسی جگہ گھس رہا ہے، تو یہ بہت بڑی حماقت کی نشانی ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا، گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا، کہ ان کی آہ و زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے۔ کسی گناہ گار کو حقیر مت سمجھو، اگر وہ گناہوں سے سچی توبہ کر رہا ہے، اے زاہد خشک تو اس کو حقیر مت سمجھ، ہاں ہاں ہم تجھے جانتے ہیں، تو کیا چیز ہے، پہلے کیا تھا بڑا آیا، مت ایسا کر، کہ وہ جب روتے ہیں فلک آسمان کو رلا دیتے ہیں، آہ یہ ان کی درد بھری فغا ہوتی ہے، صحبت کی برکت درد بھری فغا، کہ زندگی ایسا روتے ہیں کہ فلک آسمان کو رلا دیتے جناب۔ اللہ والوں کی صحبت سے جب صحبت میں رسوخ پیدا ہو جاتا ہے، جو زیادہ شیخ کی صحبت اٹھاتا ہے جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، جو زیادہ صحبت اٹھاتا ہے اس کو زیادہ فیض ملتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ نیت بھی ہو کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، یہ نیت بھی تو ہو، اگر ہماری نیت کچھ اور ہے، اب پتہ نہیں کیا نیت ہے کس کی، اپنی نیت کا تو خود ہی پتہ چلے گا نا کہ میں کیا چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں، پتہ چلے کہ جی لوگ مجھے اللہ والا بنے، میں شیخ بن جاؤں، میں کیا بن جاؤں، صرف نیت یہ ہو کہ میں گناہ چھوڑ کے میرے اخلاق میں درستگی پیدا ہو جائے۔ علم پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے، علم پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں علم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں علم پر عمل کروں، اور اگر کوئی اور نیت رکھی کہ چلو ہم بھی ذرا مدرسہ کھولیں گے، ذرا شہرت، ذرا یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو میرے دوستو نتیجہ کیا ہوگا، اس کو علم کا جو روح ہے وہ نہیں ملے گی۔ ایسے ہی جو خانقاہوں میں تعلق اس لیے رکھتا ہے کہ مجھے یہ ملے گا وہ ملے گا، میں بھی ذرا کچھ دین سکھاؤں گا اور اس طرح ذرا واوا ہوگی، تو پھر میرے دوستو منصب تعلیم نوع شہوت، اپنے کو بڑا بنانا ہے کہ ذرا ہم بھی کچھ ہوں گے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ بھی ایک شہوت کی قسم ہے، یہ نوع ہے، اس لیے کو اپنے کو مٹائے، بس یہ نیت ہو کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، یہ تو صحبتوں میں خود ہی اثر ہے کہ ولایت اللہ تعالیٰ ولی بنا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ولایت سازی بھی دے دیتے ہیں، ولی سازی بھی سکھا دیتے ہیں اس کو، لیکن پہلی جو نیت ہو کہ میں گناہ چھوڑوں گا، اپنے اخلاق کو درست کروں گا۔ دادا شیخ کی صحبت کا اہتمام، ذکر اللہ کا التزام، اور شیخ کی صحبت پر کا اہتمام، گناہوں سے حفاظت کا اہتمام، اسباب گناہ سے دوری، تو اس چیز سے اس کو نفع ملتا ہے۔ سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ عجیب عالم یہ ہے کہ صوفی حضرات ہیں، سنت کی کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں لیکن سنت کی دعائیں یاد نہیں ہیں، کتنی عجیب بات ہے، سنتوں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، نمازیں کتنی، جنہوں نے نماز جن کو سکھائی 10 مرتبہ، جو سیکھ رہے ہیں لیکن اب بھی نماز درست نہیں پڑھتے، کیوں، پتا چلا ہے کہ خود احتساب ہی نہیں کرتے کہ جو ہم نے سیکھا ہے ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، پتا نہیں کیا نیت ہے، نماز کی سنتیں درست نہیں ہیں، نماز درست نہیں ہے، کھانے کی سنتیں ہیں، لباس کی سنتیں ہیں، سونے جاگنے کی سنتیں ہیں، ان کا اہتمام، کھانے پر بیٹھے دسترخوان ہی نہیں بچھایا، یہ تو عالم ہے صوفیوں کا، شلوار ٹخوں سے نیچے، ابھی ہمارا یہ عالم ہے فجر کا پرچام سے حل نہیں ہو رہا، فجر کی نماز کا پرچام سے حل نہیں ہو رہا، یہ ہماری
ترقی کا یہ عالم ہے. تو ہماری وہی تو میں نے کہا نا جو کولو کا بیل ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا پرچہ ہم سے حل نہیں ہو رہا. ہماری بے فکری کا کیا حال ہے کہ ہم ایک فجر کی نماز پر قابو نہیں پا سک رہے. یہ ہماری بے فکری ہے. ایک مرض چلا آ رہا ہے, ایک مرض پرانا چلا آ رہا ہے, لیکن ہمارا یہ عالم ہے. یہ تو مبتدی کی ابتدائی چیزیں ہیں. نماز کی سنتیں کرنا, کھانے پینے کی سنتیں, یہ تو یہ بالکل جو ابتدا کا ہوتا ہے نا پہلی کلاس کا, یہ اس کے سبق ہے یہ کہ نماز کو درست کر رہا ہے. اب کھانے پینے کی سنتیں, لباس کی سنتیں, ماں باپ کی فرما برداری ہے, بیوی پر شفقت ہے, اور اپنے معاملات کو درست کرنا, یہ تو پہلے درجے کے طالب علم کا کام ہے جناب. تصوف کے جو ابتدائی درجے کے ہیں نا, یہ تو ان کا کام ہے. اور ہمارا حال کیا, ہم دیکھ لیں جب یہ پہلے درجے کی چیزیں ہیں کہ نماز سنت کے مطابق ہمارا کھانا پینا, بیت الخلاء آنا جانا, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونا, یہ تو پہلے درجے کے طالب علم کا کام ہے. اللہ کی محبت کے طالب مولا کا پہلے درجے کے کام یہ سبق ہیں کہ فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنا, ماں باپ کی اس کی خدمت کرنا, ان سے بدتمیزیاں نہ کرنا, بیوی سے شفقت کا معاملہ کرنا, میں یہ تو پہلے درجے کے طالب علموں کا کام ہے جناب. ابتدا جس کو کہتے ہیں نا, اسٹارٹنگ, یہ اسٹارٹنگ اس سے ہے. تو جس کے پہلے درجے میں یہ حال ہے, اور اپنے کو سمجھ رہا ہے بھائی عزیز بستامی فجر کی نماز کا پرچہ حل نہیں ہو رہا, جی جی کیا کریں جی, اٹھا نہیں جاتا, یہ نہیں کیا جاتا, وہ نہیں جاتا, یہ کیسی غفلت ہے. اختیار اختیار, یہ کہنا کہ اختیار نہیں, سب بے حماقت کی باتیں. ذکر کو پورا کرنا, ذکر معمولات پورے کرنا, سنتوں کی دعاؤں کا اہتمام کرنا, جناب یہ سب پہلے درجے کی چیزیں ہیں. پھر آگے درجے کی کیا چیزیں, ذرا اس سے آگے بڑھے تو پتہ چلے گا کہ آگے ہے کیا. ابھی تو ہمارا یہ حال ہے, ہمیں پہلے پرچے میں ہم لوگ فیل ہیں کہ سنتوں کی دعا کا اہتمام نہیں ہے. قرآن مجید کا درست کرنا, یہ تو پہلے درجے کے طالب علم کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کا جو پہلے درجے کا طالب علم ہے, یہ تو اس کا کام ہے. قرآن مجید کا درست کرنا, یہ داڑھی رکھنا, یہ مونچھے باریک کرنا, یہ شلوار ٹہنے اوپر کرنا, یہ پہلے درجے کے طالب علم کا کام ہے جناب. سنتوں کی دعائیں ہیں, سنت کے مطابق نماز ہے, اپنے ماں باپ کے فرما برداری کرنا, بیوی پر شفقت کرنا, یہ تو پہلے درجے کا طالب علم ہے. اب تو ہم سوچے کہ ہم لوگ کس درجے پر ہیں ابھی. شیخ کے بتائے ہوئے ذکر کے معمولات کو پورا کرنا, یہ تو کس کا ہے, کون سا درجہ ہے جناب, پہلا درجہ. تو اب ہمارا, ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم کس درجے پر ہیں, اور جب اس درجے کو پورا کریں گے نا, تب اس کو آگے پتا چلے گا کہ درجات کیا ہوتے. جب ہم لوگ آگے بڑھیں گے نا, جب یہ اس درجے کو پورا کریں گے, تب ہمیں پتا چلے گا کہ آگے کیا چیز ہے. لیکن اس کو تو پورا کریں پہلے. یہ تو ہمارا قرآن مجید درست نہیں, نمازوں کا اہتمام نہیں, ذکر کا التزام نہیں, ہماری زبان ابھی تک پٹ 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 چلتی ہے. حالانکہ بحث منع ہے. ایک صاحب نے اپنا تعارف کس طرح لکھا کہ میں بحثیا ہوں بڑا, مجھ سے بحث نہ کرنا, یہ تو حال ہے خود پسندی کا. تو جس کا یہ عالم ہو, ابھی تو یہ پہلا کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی سے بحث نہ کرنا, خاموش رہنا, جو کوئی کچھ کہتا رہا اس کو برداشت کرو, خاموش رہو, مت کچھ کہو. یہ تو پہلے درجے کے طالب علموں کا کورس ہے جناب, جو یعنی جو تصوف میں اور خانقاہ میں جو پہلے دن آتا ہے اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ تمہیں زبان خاموش رکھنی ہے, بحث نہیں کرنی کسی سے, کوئی کچھ کہتا رہا تمہیں نہیں بولنا, بس سنتوں پر عمل کرنا ہے, قرآن مجید کو درست کرنا ہے, داڑھی ٹھیک کرنی ہے, مونچھیں درست کرنی ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے, شیخ کا بتایا ہوا ذکر کرنا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ پہلے دن جو آنے والا نا اس کا کام ہے جناب, پہلے دن آنے والے کا. تو اب ہم سوچ رہے ہیں, اب ہم اپنا احتساب خود کریں کہ میں کس درجے میں ہوں. اور شیخ کی صحبت کا التزام, یہ شیخ کی صحبت کا التزام, میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے قرب کے جتنے درجات ہیں وہ سب شیخ کی صحبت سے پر موقوف ہیں. اگر کوئی آدمی چند دن آ کر ذرا کچھ مستی کے دن مل جائے اور یہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی منازل طے کر لی ہیں, تو وہ اپنا احتساب ذرا ان چیزوں سے کر لے کہ میرا قرآن مجید, میری نماز, میری فجر کی نماز, میری فجر کی نماز اور میری سنتوں پر عمل, میرا ماں باپ سے رویہ، میرا بیوی سے رویہ، میری داڑھی شلوار یہ کیسی ہے؟ تو اگر یہ چیز ٹھیک ہے تب پتہ چلے گا جناب. اور میں شیخ کے بتاوے معمولات کتنے پورے کرتا ہوں تب پتہ چلے گا کہ میں کس مقام پر اڑ رہا ہوں، میں کون سے مقام پر ہوں. ہر ایک آدمی کا مقام ہوتا ہے نا بھائی. اب جو شادی شدہ ہے رات کو بھی تو وہ بھی تو ایک مقام پر ہوتا ہے، وہ بھی ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک مقام ہے. وہ دیکھے کس مقام پر ہے کہ اس مقام پر چڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے، کیا وہ بھی ایک مقام ہے؟ لیکن سوچ لے کہ کس کا کیا مقام ہے. ذرا اپنا آئینہ میں خود دیکھے پتا چلے گا کہ میں کس مقام پر ہوں. ابھی تک اتنا زمانہ ہے کہ قرآن مجید دوست نے قرآن مجید سنو تو پتہ چلا ابھی تک وہی کا وہی حال. یہ اتنا زمانہ ہے، محنت کیوں، محنت نہیں مشقت سے گھبرا رہے ہیں. یہی تو حضرت فرماتے ہیں رائے تقوا کے غموں سے نہ گھبرا سالک، رائے تقوا کے غموں سے نہ گھبرا سالک. نفس کو تکلیف ہو مگر روح کو شادا پایا، نفس کو تکلیف ہو مگر روح کو شادا پایا، اور دل کو تکلیف ہو مگر روح کو شادا پایا. اب ہمارا یہ حال ہے، سنت کی دعا پوچھو دعا کا حال نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ دعا قنوت بھی صوفی ہیں، دعا قنوت بھی یاد نہیں ہوتی، اذان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے، روزانہ دسترخوان اٹھانے کی دعاؤں کا اہتمام وہ یاد نہیں ہے، کھانا کھا رہے ہیں دعائیں نہیں پڑھ رہے ہیں، بیت الخلا نے جانے میں ننگے سر آ رہے جا رہے ہیں، دسترخوان نہیں بچھاتے، کھانا ویسے ہی جانوروں کی طرح کھانا شروع کر دیا. اور ایک بات اور یاد رکھے، بہت ضروری چیز ہے، وہ ضروری چیز ہے کہ بازو کے اندر ایک مرض یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی صحبت کا جو وقت ہے وہ بھی پیر بھائیوں کو دے دیتے ہیں، دوستوں کو دے رہے. تو یاد رکھے جس پیر بھائی کی صحبت سے، اب رہی بات کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس پیر بھائی سے ہم تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، اگر ضروری تعلق ہے تو اس پیر بھائی سے تعلق کریں کہ جس کی صحبت، جس کے پاس بیٹھ کر دینی نفع ہو، یعنی کیا نفع ہو، جس کے پاس بیٹھ کر پیر کی محبت میں اضافہ ہو، اور پیر کی محبت کا اضافہ یہ ہو کہ وہ صحبت کا زیادہ اہتمام کریں. ایسے جی حضرت کی بڑی محبت ملتی ہے، پتہ چلا اسی کے پاس گھسے ہیں، نفع ہوتا ہے، حضرت باتیں بتاتے ہیں وہ آپ کی، بہت نفع ہوتا ہے ان کی باتوں سے. تو بھائی جب نفع ہوتا ہے تو پھر نفع کامل لینا چاہیے نا اس کو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بڑا دھوکہ ہے یہ. کبھی کبھی تو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ چلو بھائی مل بیٹھ کر کچھ پروگرام بنا لیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا اچھا نہیں ہے. پہلے درجے کا سبق پتہ چلا نا کہ پہلے درجے کا سبق کیا ہے، پہلے درجے کا سبق یہ ہے کہ ہمارا قرآن مجید درست ہو جائے. یہ مبتدی ہے جناب، یہ مبتدی کا کام ہے کہ ہمارا قرآن مجید درست ہو جائے اور ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں، ہماری داڑیاں درست ہو جائیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو جائے، ہم ماں باپ کی باتوں کو برداشت کریں، محبت کے ساتھ خدمت کریں ان کی، بیوی کی غلطیوں کو معاف کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، کھری کھری سنانے سے، اپنے دل کے پھولے پاڑنے سے، عورتوں کی طرح جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا، عورتوں کو جب تک کوئی بات کہہ نہ دیں ان کو چین نہیں آتا، یہ عورتوں کے اندر ہے، لیکن بعض عورتیں بہت ان کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے، وہ بڑی برداشت کرتی ہے، اور مرد ہوتا ہے بالکل زن مثل زن کاف تمثیل کہنا، کزن مثل زن، مثل عورت کے ہوتا ہے، کہ وہ جب تک اپنی زبان سے ٹٹر ٹٹر نہ کرے نا اس کو چین نہیں ملتا، اور جس کو پاگل بنا ہوتا ہے اس کو یہ بھی نہیں ہوش ہوتا میں کس سے بات کر رہا ہوں، ایسا پاگل ہوتا ہے کہ شریعت نے میرا اس سے کیا معاملہ رکھا، یہ میرے بڑے کے درجے میں، لیکن اس کے سامنے بھی زبان چڑ 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 کر چل رہی ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. یہ تو پہلے درجے کا جناب سبق ہے، شیخ کی صحبت، یہ تو پہلے درجے کے مبتدی کا سبق ہے، التزام شیخ کی صحبت کا اور شیخ کے بتائے ہوئے ذکر کو پورا کرنا. مناجات مقبول کتاب ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ مناجات مقبول پڑھنی ہے. اگر صوفیوں سے پوچھنا شروع کریں تو کتنے تو لوگ ایسے جن کے پاس یہ کتاب ہے ہی نہیں، جنہوں کے پاس یہ کتاب ابھی ہے ہی نہیں، خریدی نہیں ہے انہوں نے. اور اگر کسی نے خدا نہ خواستہ یہ گناہ کر لیا کہ کتاب خرید لی، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچائے، اگر یہ گناہ کر لیا کہ کتاب خرید لی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے، پڑھتے نہیں ہیں الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں. زیادہ اونچے اڑ جائیں گے، پتہ دنیا ہے، عالم دنیا ناسوس سے اگر اڑ جائیں گے عالم لاہوت میں اور عالم ملکوت میں، تو بھائی دنیا کے کام کیسے ہوں گے، اس لیے حضرت اڑتے ہی نہیں ہے. تو یہ تو مبتدی کے درج سبق ہے بھائی، شیخ کے بتائے ذکر کو پورا کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، داڑھی کر رکھنا، یہ تو ابتدا کے سبق ہے بھائی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت ایک پارا، حضرت والا حدوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک پارے کی تلاوت پر تقریباً 100,000 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ ایک پارے کی تلاوت پر. جو آدمی حافظ قرآن نہ ہو، پاؤ پارا تو پڑھ سکتا ہے کیا؟ پاؤ پارے کا مطلب کیا ہوا؟ 25,000 نیکیاں. جو آدمی دن میں 25,000 نیکی بھی نہ کمائے اور صرف کتنی 10-15 منٹ میں، تو یہ آدمی کتنا بڑا محروم ہے. یہ ایک صوفیوں میں، اچھا صوفیوں کی ایک چیز عجیب ہے، دعائیں نہیں مانگتے، بہت کوتاہی ہے، بس نماز ٹھک 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 پڑی، جلدی سے دعا بس پھیرا اور چل پڑے. دعا اتنی بڑی قوت اور طاقت ہے، دعا اتنی بڑی قوت اور طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنا اثر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں. آہوزاری کی جیسے ایسی طاقت ہے. پتہ چلا دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے. تو یہ کس کے سبق ہے؟ کس کے یہ کون سے درجے کی باتیں؟ یہ پرائمری پہلا درجہ کا سبق ہے، اور ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ ہم کس درجے پر ہیں، تو پتہ چلے گا کہ بس بایزید بستامی کی پاؤں تک پہنچ چکے ہیں. زوم میں تو ہم بہت اونچے ہیں نا. دیکھو یہ میں اپنے نفس سے بھی خطاب کر رہا ہوں، میں بھی اپنے، میرا نفس بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ میں اپنی خود جانتا ہوں نا، خامیاں. لیکن جو ان چیزوں پر عمل کرے، پھر شیخ سے وہ درد دل حاصل کرے. یہ شیخ کا درد دل تو ابھی بات کی چیز ہے، ابھی تو ابتدا کرے، فیلڈ بنائے، بیج تو بعد میں لگتا ہے جناب، پہلے تو ذرا زمین کو ہموار کرے، کھدائی ہوتی ہے، بیج ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، ابھی سے ہم پھل کے انتظار میں، بیج ڈالتے ہی پھل چاہیے ہمیں. باغبان کو کہتے ہیں پہلے دن سوال شروع کر دیا کہ پھل کب آئے گا، پھلانے میں وقت لگے گا نا، درخت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، آندھی ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ہر چیز سے جناب بچانا پڑتا ہے اپنے پھل کو، درخت کو، تب کہیں جا کے پھل آتا ہے. آم کا درخت بھی 3-5 سال میں پھل دیتا ہے، بعض پھل تو 10-10 سال میں پھل دیتے ہیں، بعض درخت ایسے بھی ہیں. 25 KG میرے دوستو ایک وقت ہے، لیکن ہمت، بلوغت بھی 15 سال میں ہوتی ہے. یہ اور بات ہے، آج کل فاسٹ بلوغت ہوتی ہے، ننگی فلمیں دیکھے، لڑکیوں کے ساتھ رہے، جلدی بالغ ہو جائے گا، گوشت کا زیادہ استعمال کرے، دودھ بادام، جلدی بالغ ہو جائے گا. زیادہ آج کل 10 سال کے بھی لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں. یہ سب انڈین فلموں کی برکتیں ہیں اور ان کی کرامتیں ہیں کہ جلدی بھی بالغ ہو جاتے ہیں. انگریز کی لڑکیاں 8-8-9-9 سال میں بچے پیدا کر رہی ہیں، انگریزوں کی لڑکیاں. اور یہ برکت ہمارے پاکستان میں آ گئی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیاں بچے پیدا کر رہی ہیں. دیکھو کیا عجیب کرامت ہے یار، یہ تو عجیب بات نہیں ہے. یعنی جو کام شادی کے بعد ہونا تھا، یہ تو کرامت ہے، وہ صدور شروع ہو گیا کہ ہمارے پاکستان میں لڑکیاں پہلے بچے پیدا کر رہی ہیں. یار یہ تو عجیب، واٹ اے میریکل. دیکھو رہے نا یار، یہ عجیب بات ہے، یعنی شادی ہوئی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یار اوف، کمال کی چیز ہے. تو اس لیے میرے دوستو ضرورت اس کی ہے. پھر جب وہ شیخ کا درد دل ملتا ہے، پھر وہ جو نعمت ملتی ہے وہ خود پتہ چلتا ہے کیا چیز ہے. جس کو بلوغت ملتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بلوغت کیا ہوتی ہے، نابالغ کیسے سمجھے گا. لیکن نابالغ اس بلوغت کے لیے گوشت روٹی ہے، کھانا پینا ہے، بالغوں کی صحبت ہے، وہ سب چیزیں اختیار کرتا ہے. پھر جب وہ ملتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل. جو شیخ کی رضا اور خوشی کے لیے جو اللہ کی رضا اور خوشی ہے اپنے کو جلاتا ہے مٹاتا ہے اور اپنے اخلاق کو کہ میرے شیخ کو پتہ چلے گا ناراض ہوگا اس کو تکلیف ہوگی. ناراضگی تو بہت دور کی چیز ہے کہ جو مرید اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ میرے شیخ کو اذیت ہوگی میرے شیخ کو پتہ چلے گا اس کو تکلیف ہوگی اس کو غم ہوگا اور سب اس وجہ سے وہ اپنے اوپر تکلیف اٹھا لیتا ہے لیکن شیخ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اذیت کو اسے بچانے کے لیے کہتا ہے کہ میرے شیخ کو پتہ چلے گا اذیت ہوگی چھوڑو یار اپنے اوپر میری جو حالت ہونی تھی ہو چکی میری جو حالت ہونی تھی ہو چکی چلو ایک زمانے کو عبرت ہو گئی. کہتا ہے یار چلو کچھ ہو جائے میں اپنے شیخ کی اذیت کا ذریعہ نہیں بنوں گا. جو مرید سوچو یہ ہوا نا لاکھ مرید کہ شیخ کو پتہ چلے گا اذیت ہوگی اور یا شیخ کو پتہ چلے گا خوش ہوگا کیونکہ معلوم اچھی بات بھی پتہ چلتی ہے بری بھی پتہ چلتی ہے اچھی بھی پتہ چلتی ہے اور بری بھی پتہ چلتی ہے. جب اچھی بات پتہ چلتی ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے. لہذا کتنے ہیں وہ پیر بھائی ہیں بتاتے ہیں ہمارے پیر بھائی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہمارا معاملہ کیا بڑا اچھا ہو دل خوش ہوا خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ دل خوش ہوتا ہے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نالاقی ہوگی جب خبر ملتی ہے ذرا بات ہے وہ یہ کہتا پھرے کہ نہ بتاؤ نہ کہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ساری دنیا تو کہتی ہے ایک صاحب نے تو مجھے برملا کہا میرے منہ پر کہا انہوں نے کہا کہ جو انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ ایسے نالائق ہو تو ہم انسٹیٹیوٹ میں داخل کیسے ہوں گے. ٹاس کیا انہوں نے مجھ پر کہ جس انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ نالائق ہو ہم کیسے داخل ہو گئے کہ تمہارا بیٹھنے والا تو یہ کام کرتا ہے. مجھے انہوں نے کہا اب دیکھو شیخ کو ہوا نا سر چھپانا پڑا کہ دیکھو ایسا میں نے بھی کہا میں نے کہا دیکھو سوال پیدا ہوتا ہے آیا ایک اسٹوڈنٹ نالائق ہے یا سب نالائق ایک اسٹوڈنٹ نالائق ہے یا سب نالائق ہے. اگر سب نالائق ہے واقعی وہ تو انسٹیٹیوٹ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس میں جایا جائے وہ ادارہ وہ یونیورسٹی کالج وہ ٹریننگ سینٹر وہ کوچنگ سینٹر. لیکن جہاں پر دوسرے تو صحیح ہے معاملہ درست ہے یہ ایک گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اسٹوڈنٹ ہے. اور پھر اسٹوڈنٹ کی حاضری بھی تو دیکھی جاتی ہے طالب علم کی حاضری دیکھی جاتی ہے. آپ آ کر ادارے میں پوچھے جناب آپ کے اسٹوڈنٹ اتنا نالائق کیوں ہے تو آپ پرنسپل سے آ کر پوچھے جناب ذرا یہ دیکھیے کیوں نالائق ہے تو پرنسپل بولے گا نالائق کیسے ہوگا کیسے نہ ہوگا اس کی حاضری تو ہے نہیں رجسٹر میں. یہ دیکھیے رجسٹر یہ رکھا ہوا ہے اب یہ دیکھیے ہفتے میں چار دن تو یہ چھٹی کرتا ہے کلاسوں میں پہنچتا نہیں ہے کلاس کے امتحان ہوتے ہیں وہ اس میں بیٹھتا نہیں ہے. تو جب یہ آدمی یہ کام کرے گا تو یہ پڑھے گا کیسے کیسے اس کو وہ چیز اس ادارے کی چیز ملے گی. تو جو شیخ کی صحبتوں کا التزام نہیں اپنے احوال کو چھپانا پھر تڑیاں دھمکیاں لگانا کہ بتایا تو تمہاری خیر نہیں تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا تمہاری وجہ سے حرکتیں اپنی الزام دوسروں پہ ڈالنا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا. تو مرید تو وہ ہونا چاہیے کہ جس کی خبر سن کر شیخ کے دل سے خوشیاں نکلے فرحت نکلے اور مرید کی پتہ چلے بات تو وہ اذیت ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے مرید یہ تو مزی ہے مزی جو شیخ کو ہر وقت ستا رہا ہے جس کی ایزا اور تکلیف جس کی ایزا اور تکلیف کی اثر یہ ہے کہ کبھی باخدا نہیں ہو سکتا. جو شخص اپنے شیخ کو ستائے اذیت کا ذریعہ بنے اس سے کیسے وہ کیسے اللہ والا بنے گا. شیخ کو اپنی اذیت کا ذریعہ بنے کیسے اللہ والا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آئے بتائے کہ حضرت آپ کا مرید ہے ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے بڑا ہے فائدہ ہو رہا ہے یہ ہے تو شیخ ایسا ہو کتنی خوشی ہوگی شیخ کے دل سے دعا نکلے گی. اور جو جس کا کام ہی شیخ کی اذیت کا ذریعہ بننا ہے تب کیا ہوگا پھر دوسروں کو جا کر مرید الزام ٹھہرانا تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب حماقت کی بات ہے. تو پہلے درجے کی چیز ہے لیکن جو درد دل ملتا ہے پھر بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر ہر وقت جلسہ قرب محبت ہوتا رہتا ہے. شیخ جس کے لیے محنت کرتا ہے کہ اس کا یہ باخدا بن جائے ہر وقت اس کو اپنی اللہ کی محبت کا غم لگ جائے وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے. یہ ساری ٹریننگ تربیت اسی کام کے لیے ہوتی ہے جناب کہ ہر وقت باخدا رہے. یہ باخدا بن جائے گا اس کی نسبت میں رسوخ آ جائے گا اس کی نسبت لازمہ بنے گی نازمہ سے متعدی بنے گی اس سے دوسرے اللہ والے بنے گے. یہ کام میں لگے گا کتنا اچھی اس کی زندگی کا مصرف ہوگا کہ خود بھی خالق زندگی سے ہم آشنا ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی ہم آشنا بنا رہا ہے شیخ خوش ہوگا دعائیں نکلے گی مرید کی دیکھ کر اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی. ایسا ہونا چاہیے اور جس کو دیکھ کے دل میں دل چاہے کہ یہ شکل اس کی نظر نہ آئے تو پھر یہ مرید کیسا مرید ہے کہ جس کو دیکھ کر دل میں یہ ہو کاش کہ یار یہ آئے نہیں، اس کی شکل کو دیکھ کر اذیت ہو، تو پھر یہ مرید کیسا مرید ہے؟ غیروں پر فدا کرتا ہے قلب و جاں اختر، جو غیروں پر فدا کرتا ہے قلب و جاں اختر، بجرم بے وفائی وہ حق سے محروم رہتا ہے. جو اپنے قلب و جان کو غیر اللہ پر قربان کرتا ہے اس جرم میں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر پر مرے، کامل ترین مولا کو چھوڑ کر ناقص پر مرے، اس پاک ذات کو چھوڑ کر ناپاکوں پر مرے، بس اس بے وفائی کے جرم میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربت سے کبھی بھی ہم آشنا نہیں فرمائیں گے. اپنی قربت کا مزہ اللہ تعالیٰ ایسے کو دیں گے نالائقوں کو، غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے اور جو ہے وہ چاہے اللہ ہمیں مل جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ جان بازی دکھانی پڑتی ہے، جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، لمحہ اپنی تمنا کا خون پینا پڑتا ہے. ایسے تھوڑی صحابہ کیا فرمایا، بلغت القلوب الحناجر، کیا تکلیف غم آئے کہ دل اچھڑ کر حلق میں آ گیا، کلیجہ منہ کو آنا جس کو بولتے اردو میں، ایسی تکلیفیں صحابہ نے اٹھائی ہیں، درجہ بھی ایسے ہی کم ملا ہے کیا؟ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی کمی تھی، لیکن آپ کیوں اذیت اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ کوئی چیز تو ہے نا، بس یہ بظاہر تکلیف ہے لیکن اللہ نے اس میں جو خوشیاں پوشیدہ رکھی ہیں، بس یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس تکلیفوں سے گزر کے جاتا ہے. دیکھ لو نا، عورت بھی تو تکلیف اٹھاتی ہے نا، بچہ پیٹ میں ہے، شوہر کی صحبت، پھر بچہ پیٹ میں، لیکن وہ جو خوشی اس بچے کے پیٹ میں ہونے کی، پھر وہ بچہ پیدا کرنے کی تکلیف، پھر اس کو بچے کو جو دیکھتی ہے جو راحت اور خوشی ملتی ہے، جو لذت ملتی ہے، کون سمجھ سکتا ہے اس کو؟ اس کو باپ نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. مرد اس خوشی کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو خوشی ماں کو ہوتی ہے، جو راحت اور سکون ماں کو ملتا ہے، اب وہ تکلیف ہے حالانکہ، وہ مرد اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، باپ سمجھ بھی نہیں سکتا. اسی لیے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تیری ماں کا حق تیرے باپ سے زیادہ ہے تجھ پر، ماں کا حق زیادہ ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. دیکھیے جس نے اولاد کا مزہ نہ چکھا ہو، جو اولاد جس کی نہ ہو، اگر کوئی اس کو ابا بولے اس کو کیا پتہ چلے گا، لیکن جب اپنی اولاد کہتی ہے ابا تو اس کی جو لذت ہے کون بتا سکتا ہے؟ باپ ہی بتا سکتا ہے نا، بتا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا. کہہ رہے یہ وہ لذت ہے جو سمجھا ہی نہیں سکتا. ایک لڑکی نے پوچھا نا اس کی اپنی شادی شدہ سہیلی سے کہ بہن رے بہن، حضرت نے سنا بیاہ میں کیا مزہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ غیر شادی شدہ اس کو کیا سمجھائے، کنواری ہے ابھی، یہ کیا جانے. تب اس نے کہا جب تیرا بیاہ ہو جاوے گا تب تجھے پتا چل جاوے گا. حضرت اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو لذت ہے وہ کیا چیز ہے، جو اولیاء اللہ فرماتے رہتے ہیں، ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں، جب ہم وہ چیز حاصل کریں گے میرے دوستو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ چیز ہے کیا چیز. اور اپنے زوم میں اگر ہم اپنے کو سمجھتے رہے ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، تو اپنے ہمارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے دینے سے ہوتا ہے. ہم اپنے کو سمجھتے رہے ہم ایسے ہیں، ہماری تقریریں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں سن رہے ہیں، کیا علوم و معارف بیان ہو رہے ہیں، اپنی قیمت خود لگائیں. دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی حماقت اور بیوقوفی نہیں ہے. مالک قیمت لگاتا ہے، غلام اپنی قیمت نہ خود لگاتا ہے نہ غلام کی قیمت دوسرے غلام لگاتے ہیں، غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں میں نور عطا فرما دے، ہماری فہم میں، ہمارے دلوں میں نور عطا فرما دے، یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں، اور حماقت کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور توفیق دے معافی کی بھی توفیق دے اور تلافی کی بھی دے. اللہ تعالیٰ کے جرم ہو یا مخلوق کے جرائم ہو، معافی مانگنے اور اپنے اخلاقیات کو قائم رکھنے کے لیے معافی مانگ کے اس کو درست کریں، کہ جہاں اذیت ملے، جہاں اذیت کا ذریعہ بنے، وہیں خوشی کا بھی ذریعہ بنے، تب اس معافی کی تلافی ہے.